بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 1263، سورہ کہف، آیت نمبر 9-10.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أم حسبت، کیا آپ نے یہ سمجھ لیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، أن أصحاب الكهف والرقيم کہ غار والے اور کوہ والے، کانو من آیاتنا عجبا، یہ ہماری اچھمبی اور عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہیں. اس سے بڑی اور نشانیاں آپ کو نظر نہیں آئی جو آپ کو حیران کر دے؟ اللہ کی قدرت کے نمونے، اللہ کی طاقت کے کرشمے، اللہ تعالیٰ کے عجیب و غریب صنائے اور بدائے، یہ آپ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں؟ اور چیزیں اسی کو آپ نے سمجھ لیا، او ہو اتنے سال کے بعد پھر زندہ ہو گئے، یہی ایک چیز آپ کو عجیب رہی؟ دیکھیے، اگر آپ سوچتے جائیں تو وقت ناکافی ہوگا. ہم آپ کو آپ کی صرف اندر کی چیزوں کو بتائیں تو حیرت ہوگی کہ کیا کیا قدرت کے کرشمے ہماری ذات میں موجود ہیں. ہماری ذات میں، نفس میں موجود، آفاق میں موجود، دنیا میں موجود، کہ عقل حیران رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا کرشمے ہیں، کیا کیا قدرت کے نمونے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دنیا میں نکمی پیدا نہیں کی، ہر چیز کارآمد مفید ہے. بظاہر دیکھنے میں تو بعض وقت نقطہ ہے، لگتا ہے نقصان دہ چیز ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، یوں سمجھ دیجئے کہ بظاہر او ہو کیا سانپ نقصان کرتا ہے، لیکن سانپ کے پیچھے ہزاروں منافع ہیں. یہی چھوٹے چھوٹے زہریلے کیڑے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس کو بیکار ہے؟ پچاسوں فائدے اس کے بیان کر، پچاسوں فائدے. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کوئی چیز بری نہیں، کوئی چیز نکمی نہیں ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار، آپ نے دنیا میں جتنی چیز پیدا کی ہے کوئی چیز باطل اور بیکار اور عبث پیدا نہیں کی، ہر چیز کا فائدہ ہے. یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے تو الگ بات ہے. تو قدرت کے نمونے ہماری خود اپنی ذات میں موجود ہیں، آسمان اور زمین میں موجود ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ پوچھیے نہیں. اب یہاں پر کل جیسے ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کہف اور رقیم دو لفظ آیا، اور اس کی ہم نے آپ کو وضاحت کی تھی، کہف کسے کہتے ہیں، رقیم کے کیا معنی بیان کیے گئے ہیں. پوری وضاحت کے بعد اخیر میں ایک بات اور آپ سے عرض کی تھی کہ اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم یہ دو الگ الگ جماعتیں ہیں یا ایک ہے؟ یہ آپ سے ہم نے کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ بعض جیسے ہمارے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف الگ ہیں، اصحاب رقیم الگ ہیں، اور رقیم کے لیے وہ واقعہ بتایا تھا آپ کو کل ہم نے. لیکن ان کو چھوڑنے کے بعد، یا اس طرح کے اور کچھ حضرات ہیں، ان کو چھوڑنے کے بعد اکثریت یہی کہتی ہے، تمام محققین علماء کی، کہ اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم یہ دو الگ الگ جماعتیں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. رقیم والے، کہف والے، کہف کے معنی خواب، اور رقیم کی تفصیلات آپ کو ہم نے سنائی تھی کل، کئی معنی پر مشتمل ہے. لکھی ہوئی عبارت، وہ پہاڑ جس پہاڑ پر یہ تھے، اس پہاڑ کے نیچے کی وادی، وہ گاؤں جس میں یہ لوگ رہتے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. گھوم پھر کر دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. اب یہاں حق تعالیٰ نے کوئی ڈیٹیل تفصیلی واقعہ بیان نہیں کیا ہے اس معنی میں کہ الف سے لے کر یا تک پوری تفصیلات سنائی ہو، ایسا نہیں. اس کی دو حیثیت ہے واقعے کی. ایک حیثیت ہے تاریخی حیثیت، جغرافیائی حیثیت، تاریخ میں یہ واقعہ کب پیش آیا، کہاں پیش آیا، کس وقت پیش آیا، یہ لوگ کتنے تھے، خیر یہ کتنے تھے اور کتنی مدت سوئے تھے تو قرآن صراحت کرتا ہے، اور یہ کہ کس وجہ سے بھاگے تھے، اس زمانے کا بادشاہ کون تھا، اس کی سوچ کیا تھی، پھر یہ کس زمانے میں اٹھے اور اس زمانے کے وقت کے بادشاہ کا مذہب کیا تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب تفصیلات تاریخی اعتبار سے اور جغرافیہ اعتبار سے یہ اگر دیکھنا چاہے تو آدمی کو ایک مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب ڈیٹیل بیان کیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے روحانی حیثیت سے فائدے کے لیے جو سی چیز مفید ہے اس پہلو کو بیان کیا، اور یہ قرآن مجید کا امتیاز ہے. بارہ ہم نے آپ سے کہا ہے قرآن مجید قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ ذہن سے آپ نکال دیجئے. یہ اگر سوچ کر آئیں گے کہ قرآن مجید قصے کہانی کی کتاب ہے تو اصل روح ختم ہو گئی. قرآن مجید عبرت کی کتاب ہے، واعظ کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، یہ ہمارا نصب العین ہے، یہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے. تو جس طرح کی جس وقت جو سی ضرورت ہوتی ہے بس اس وقت بتا دیتے ہیں. چنانچہ آپ نے بارہا سنا بھی ہے، کئی مرتبہ ہم نے یہ بات عرض کی، 27 تقریباً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، لیکن کسی ایک نبی کو چھوڑ کر باقی کسی کا تذکرہ ڈیٹیل ہے ہی نہیں. ایک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے کہ الف سے لے کر یا تک انہوں بیان کیا گیا ہے، باقی کسی نبی کا نہیں. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا آدم علیہ السلام، لیکن کہیں تفصیل نہیں، کہیں کسی جز کو بیان کیا پھر آگے بڑھے، کسی حصے کو بیان کیا پھر آگے، کسی اور حصے کو بیان کیا پھر آگے، تفصیلات نہیں کہیں نہیں. سب سے زیادہ بیان کیا لیکن کہیں تفصیل نہیں، اے ٹو زیڈ نہیں، یہ مطلب ہمارا کہنے کا. اے ٹو زیڈ اگر کوئی واقعہ بیان کیا ہے الف سے لے کر یا تک، تو وہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس میں بھی کتنے راز ہیں اور کتنی حکمتیں ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کی تفصیلات نہیں سنائی. چنانچہ جب تفصیلات نہیں سنائی تو آپ کو بھی تفصیلات میں جانے کی ادھر ادھر کی تاریخی چیزیں سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے علماء نے اصول بیان کیا ہے، ہم لوگ اس اصول پر رہتے ہیں تو بڑی سمجھداری کے ساتھ زندگی بسر ہوتی ہے اور قاعدے کے ساتھ آدمی رہتا ہے، اور ان اصولوں کو چھوڑتے ہیں تو بدکتا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہیں. اصولی اعتبار سے ایک اصول یہ بیان کیا ہے، ابہموا ما ابہمہ اللہ، یہ ہمارے مفسرین نے اصول بیان کیا ہے، اس چیز کو چھپائے رکھو جس کو اللہ نے چھپایا. کیا سمجھے؟ کہ جس چیز کی وضاحت حق تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہے اس کے پیچھے تم مت پڑو، اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں سلامتی ہے، پیر پھسلتے نہیں ہیں اس میں. ورنہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ یہ علمی لائن کی باتیں کس طرح سے آدمی پھسلتا ہے ایک منٹ میں، یعنی لگاتار قطاریں اس طرح کی علمی اعتبار سے لائن کی لائن موجود ہے، اس میں اگر ذرا سی ہیرا پھیری ہو جاتی ہے تو اس لائن میں مار دیتا ہے، اس لائن سے دوسری لائن. جیسے آپ سمجھ لیجئے 50 گاڑیاں کھڑی ہیں، اب یہ گاڑی اپنے راہ پر چلتی ہے تو سیدھے سیدھے چلے گی تو ٹھیک ہے، ذرا سی اگر ادھر ادھر ہو گئی تو اس کو وہ ٹکرا رہی ہے، اس کو وہ ٹکرا رہی ہے، بولنے کیا سے کیا ہو جائے. یہی حال ہمارے ہاں علمی اعتبار سے ہوتا ہے، جس لائن کو جس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے اس طرح سے سمجھ لیا تو ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ ہیرا پھیری شروع کر دیں گے اور غیر ضروری چیزیں اس میں شامل کرنا شروع کر دیں گے تو خطرہ اس کا ہے کہ چیز غلط ہو جائے گی، یا تو آپ کی زبان سے غلط نکلے گا، یا آپ غلط بولیں گے، یا آپ کے صحیح ہونے میں لوگوں کو اختلاف شروع ہو جائے گا، آپ کے کہنے پر اختلافات شروع ہو جائیں گے. اس لیے اصول یاد رکھیے، ابہموا ما ابہمہ اللہ، اس چیز کو تم بھی مبہم رکھو، پوشیدہ رکھو جس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، وضاحت نہیں کی تو جتنی بات بتائی ہے اتنے بات پر یقین بس کافی. اس میں کوئی ڈیٹیل آپ کو پرچہ پریشان ہونے کی ضرورت، صاف صاف بات اتنی ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ کیا پیش آیا؟ ایک زمانے کا بادشاہ تھا جو بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور اپنے عقیدے کے خلاف کسی کی بات سننے کو گوارا نہیں کرتا تھا، توحید سے ہٹا ہوا بادشاہ تھا. یہ مطلب اس زمانے میں جو لوگ توحید پر قائم تھے ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، اور صحیح راستے سے ان کو ہٹانے کے لیے مارتا تھا اور ان کو طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا. اس وقت چند نوجوانوں کے دل میں بات آئی کہ یہ اگر اس طرح سے ہم پر ظلم اور ستم کرتا رہے گا تو پھر تو ہم اپنے مالک سے راستہ منہ موڑ لیں گے، اور ہمارے مالک کا ہم سے تعلق ختم ہو جائے گا. یہ کیا فائدہ ہے زندگی جس میں ہم اپنے مالک سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق موڑ دیں اور ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ رہے؟ کیا فائدہ ہے؟ اور جیتے جی ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید پر قائم رہنے بادشاہ دیتا نہیں ہے، چھوڑ دیجئے، زمین ہم کو نہیں چاہیے، اس کی بادشاہت میں رہنے کی ہم کو ضرورت نہیں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت میں چلے جائیں گے. چنانچہ چند نوجوان اٹھے اور اس ارادے سے کہ اپنے دین کی ہم حفاظت کریں گے، توحید کی حفاظت کریں گے، یہاں رہ کر یہ توحید محفوظ نہیں رہتی، تو یہاں سے چلے گئے اور غار میں جا کر چھپے ہیں. یہ ہے اتنا قصہ، اتنی حقیقت ہے. اب یہ کہ یہ کس غار میں جا کر چھپے ہیں، اس میں تو یا اللہ اتنے اختلافات ہیں کہ پوچھے مت. اور اس کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام کے آنے سے پہلے عیسائیت کا مذہب تھا، اور عیسائیت میں لوگوں نے رہبانیت اختیار کی تھی اپنی طرف سے. رہبانیت میں نے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر وہاں جنگلوں میں جا کر رہنا، اور پہاڑوں کی کوہ میں رہ کر رہنا، غاروں میں جا کر رہنا، یہ ان کے ایک سسٹم بن گیا تھا، اور اسی کو وہ عبادت سمجھتے تھے. جس کو قرآن نے کہا یہ رہبانیت ہے، ہم نے یہ رہبانیت ان پر فرض نہیں کی تھی، اپنی طرف سے انہوں نے گڑھ لیا تھا. سمجھ رہے ہیں اس کو؟ قرآن نے اس کی وضاحت کی، رہبانیت ابتدعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایت. اتنی رہبانیت کرنے کے باوجود بھی حق تعالیٰ کی وہ رعایت نہیں کر سکے، جیسے اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے ویسا کیا بھی نہیں، اور یہ رہبانیت ہم نے ان پر واجب نہیں کی تھی. کون سی رہبانیت؟ گھر بار بیوی بچے سب کو چھوڑ دیا جنگلوں میں جا کر. ایسے پچاسوں واقعات دنیا ہیں. تو جو واقعہ جہاں کہیں غار میں کوئی لوگ ملے تو لوگوں نے کہا یہی اصحاب کہاب ہے. ہوا یہ کسی اور دوسری جگہ گئے اور وہاں معلوم ہوا کہ یہاں غاروں میں لوگ موجود ہیں، تو کہنے لگے یہ بھی اصحاب کہاب ہے. اس کی وجہ سے پچاسوں اختلاف ہوا ہے کہ اصحاب کہاب کون سے غار میں تھے، کہاں تھے، یہ حتمی طور پر بتانا بڑا مشکل ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سینکڑوں جگہ جو ہے غاروں میں جا کر اس طرح کے لوگ رہنے کا سسٹم ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے ایک جگہ متعین کر کے بتانا یہ مشکل ہے. بہرکیف اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ حقیقت ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی لاج رکھی، اور اس کے بعد کئی مدتوں کے بعد، سالہا سال کے بعد ان کو زندہ کر کے اچھمبا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے. اللہ کی قدرت سب سے بڑی قدرت ہے، اور اسی کی طاقت کے سامنے ساری دنیا ہیچ ہے، بالکل گرد ہے. اللہ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، عافیت اسی میں ہے کہ اس کی مان کر چلے. حق تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ.